أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تمجید، تقدیس اس مالک الملک، رب العزت وحدہ لا شریک کو لائق ہے کہ جو سب سے اول بھی ہے اور سب سے آخر بھی ہے، جو ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، اس نے خود اپنی صفات اپنی کتاب پاک میں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تھا، اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو اللہ ہوگا جل شانہ. اس نے اپنی رحمت اور اپنی مہربانی سے ہماری ہدایت، ہماری رشد، ہماری کامیابی، ہماری فوز و فلاح کے لیے انبیاء کرام کا ایک ایسا سلسلہ جاری فرمایا کہ جس کی ابتدا ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائی اور انتہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی. جملہ انبیاء نے علیہم السلام انسانوں کے سامنے سب سے اہم اور سب سے ضروری جو بات پیش کی ہے وہ ایمان باللہ ہے، اللہ پر ایمان ہے. اللہ کو سب لوگ ہی مانتے ہیں، لیکن وہ ایمان جس پر آخرت کی نجات کا انحصار اور دار و مدار ہے، وہ اللہ کی ذات کو اس کی صفات سمیت ماننا ہے. صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے کہ اللہ ہے، اس سے تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا. ماننے کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں، الفاظ جدا جدا ہو سکتے ہیں، لیکن انکار نہیں. اس بات کے ہمیں پھر ساروں لوگوں کے ایمان کو قابل قبول قرار نہیں دیا. اس کی وجہ اور اس کا سبب ہی یہ ہے کہ لوگ اللہ کی ذات کو اللہ کی صفات سمیت نہیں مانتے تھے، اور یہی سبق پڑھانے کے لیے، یہی گتھی سلجھانے کے لیے 124,000 یا اس سے کم و بیش اللہ نے انبیاء مبعوث فرمائے علیہم الصلوۃ والسلام. ایمان سب سے قیمتی چیز ہے اس دنیا میں بھی آخرت میں، یہ یقین کر لیجیے کہ ایمان کے ہم پلہ اور ہم پایا کوئی دوسری چیز نہیں ہے. جب اس کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے تو پھر بڑی سے بڑی چیز جسے ہم بہت بڑی خیال کرتے ہیں وہ بھی ہیچ ہو جاتی ہے، اس سے نفرت ہو جاتی ہے، وہ قابل تعریف نہیں رہتی. جب یہ قیمتی چیز ہے اور سب سے قیمتی چیز ہے تو پھر اس کائنات کا ایک اصول ہے، ایک قانون ہے جو خود خالق کائنات نے ہمیں دیا ہے، اور وہ یہ ہے من ادعا فعلیہ الدلیل، کہ جو کوئی کسی بات کا کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے اس سے اس کی دلیل مانگی جاتی ہے، اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی دلیل دے، اس کا ثبوت دے. اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنے بارے میں جو دعوے فرمائے ہیں ساتھ ہی ساتھ ان کا ثبوت اور ان کی دلیل بھی مہیا فرما دی ہے. آئیے ذرا قرآن کو کھولتے ہیں. سب سے پہلی سورت ترتیب توقیفی کے اعتبار سے ہمارے سامنے سورہ فاتحہ آتی ہے. اس کی پہلی ہی آیت میں ایک بہت بڑا دعویٰ موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ یہ ایک دعویٰ ہے، ایک اعلان ہے کہ جملہ قسم کی تعریفیں جتنی بھی ہو سکتی ہیں، جس قسم کی بھی ہو سکتی ہیں، جب بھی کی جا سکتی ہیں، الحمدللہ وہ ساری ہی اللہ کے لیے ہیں. ان سب کا سزاوار، ان سب کا حقدار صرف اللہ ہے جل شان. یہ ایک دعویٰ ہے اور ہمیں اس کا اقرار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. قولوا الحمدللہ رب العالمین، اقروا الحمدللہ رب العالمین. تم سب اقرار کر لو، تم سب ببانگے دہل یہ بات کہہ دو، اعلان کر دو کہ جملہ قسم کی تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں. اس دعوے کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، اسی آیت کے دوسرے ٹکڑے میں موجود ہے. رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کیونکہ وہ اس ساری کائنات کا خالق ہے، یہ جو کچھ ہے یہ اسی نے بنایا ہے. بعض چیزیں ہمارے علم میں ہیں، ہمیں نظر آتی ہیں، اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے علم میں نہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہی. جو کچھ بھی ہے اس کائنات میں، ایک ذرے سے لے کر ایک بڑی سے بڑی چیز تک، اس کا خالق اللہ ہے، اس لیے تعریف اسی کی ہونی چاہیے. کوئی کچھ نہیں بنا سکتا، بلکہ سب مخلوقات مل کر کچھ نہیں بنا سکتی. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اے لوگو، تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا ہوش سے، توجہ سے، دھیان سے، کان کھول کے اسے سن لینا. اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، لوگوں تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے گوش ہوش سے سن لو، کان کھول کر سن لو. ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا آسمانوں کی کوئی مخلوق ہو، زمین میں بسنے والی ہو، کسی اور جگہ ٹھکانہ کرنے والی ہو، جو کچھ بھی اللہ کے سوا ہے، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یہ ساری مخلوقات جمع ہو کر آ جائیں، ہم انہیں قیامت تک زندگی دے دیں، مہلت دے دیں، موقع دے دیں، یہ محنت شروع کر دیں، کوشش شروع کر دیں، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ہم اعلان کرتے ہیں کہ یہ سب مل کر بھی قیامت تک ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. مکھی. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الزُّبَابُ شَيْئًا، مکھی بنانا تو درکنار، اگر ہماری پیدا کی ہوئی کوئی مکھی، ہماری بنائی ہوئی کوئی مکھی، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الزُّبَابُ شَيْئًا، ان کی کسی چیز کا کوئی ذرہ لے کر، ان سے چھین کر، جھپٹا مار کر اڑ جائے، یہ ساری مخلوقات اس کے پیچھے اڑ جائیں، اس کے پیچھے لگ جائے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الزُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْكِزُوهُ مِنْهُ، تو ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ ساری مخلوقات مل کر بھی اپنی چیز کا وہ ذرہ ہماری بنائی ہوئی مکھی سے واپس چھڑا نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، یہ مانگنے والے جن سے مانگنے جا رہے ہیں ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ساری کائنات کا خالق ہے، اسی نے بنایا ہے سب کچھ، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جسے اس نے نہ بنایا ہو، جو اس کی پیدا کرتا نہ. اب بھی اگر بات واضح نہ ہوئی ہو تو مزید ایک آیت سن لیجئے، فرمایا ھذا خلق اللہ، یہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ سب کچھ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، میں نے اپنی مخلوق تمہارے سامنے پیش کر دی ہے، تم دیکھ رہے ہو، کچھ مخلوق تمہارے سروں کے اوپر ہے، کچھ تمہارے پاؤں کے نیچے ہے، کچھ تمہارے سامنے، کچھ تمہارے پیچھے، کچھ دائیں، کچھ بائیں، ھذا خلق اللہ، یہ سب کچھ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے. فأرونی ماذا خلق الذین من دونه، اگر کسی اور نے بھی کچھ بنایا ہے تو میں نے تو اپنی مخلوق پیش کر دی ہے، ذرا وہ بھی میدان میں لائے اپنی مخلوق اور اپنی بنائی ہوئی کوئی چیز. تو معلوم ہوا کہ اللہ نے یہ جو اعلان فرمایا ہے، دعویٰ کیا ہے، الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس دعوے کا ثبوت یہ ہے رب العالمین کہ وہی اس ساری کائنات کا خالق ہے، وہی اس ساری موجودات کا مالک ہے، حکومت بھی اسی کی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اسی کی حکومت ہے، یہ ساری اسی کی سلطنت ہے، حکم اسی کا چلتا ہے. اس کائنات کا خالق بھی وہ، موجودات کا مالک بھی وہ، اور پھر اپنی ساری مخلوقات کا رازق بھی وہ، رزق بھی وہی دے رہا ہے. ہم نے تو خامخواہ یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پہ ڈالنے کی کوشش کر رکھی ہے کہ مخلوق کو رزق ہم دیتے ہیں، رازق اللہ ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رازق اللہ کی ذات ہے، کوئی رازق نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی روزی رسا نہیں. بات یہ ہو رہی تھی کہ قانون ہے من ادعا فعلیہ الدلیل، جو شخص دعویٰ کرتا ہے اس سے ثبوت طلب کیا جاتا ہے، دلیل مانگی جاتی ہے اس کے دعوے کے مطابق کہ اپنے دعوے کو ثابت کرو. ایمان جو سب سے قیمتی چیز ہے، جو شخص اس کا دعوے دار ہو کیا اس سے کوئی دلیل نہیں مانگی جائے گی؟ اس سے کوئی ثبوت طلب نہیں کیا جائے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ احسب الناس ان یترکوا ان یکونوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتے ہوں، اپنے آپ کو مومن بھی کہلاتے اور سمجھتے ہوں، اور پھر ان کو آزمایا نہ جائے، ان سے ثبوت اور دلیل طلب نہ کی جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص ایمان کا دعوے دار ہو اور اس سے اس کے دعوے کی دلیل نہ مانگی جائے. آئیے ذرا اللہ مومنوں سے، ایمانداروں سے کس طرح دلائل طلب کرتے ہیں، کس طرح ان کی آزمائش کرتے ہیں، کس طرح انہیں امتحان میں ڈالتے ہیں، کس طرح انہیں ابتلا سے گزارتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، انہیں یہ خطاب ہوا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم ابھی سمجھ بیٹھے ہو کہ بس جنت کے دروازے کھل گئے اور ہم جنت میں پہنچ جائیں گے. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَالزُّلْزِلُوا، ابھی تو تمہارے سامنے اس قسم کی آزمائشیں، وہ تکلیفیں، وہ امتحانات آئے ہی نہیں جو تم سے پہلے مسلمانوں کو بھگتنا پڑے، جن سے انہیں گزرنا پڑا. وَزُلْزِلُوا، اور ان کے قدم ڈگمگا گئے، انہیں ہلا دیا گیا. پیغمبر کی زبان سے، ان کے نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکل آئے متا نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی، اللہ تو ہماری مدد کب فرمائے گا؟ اندازہ کیجئے پیغمبر کی زبان سے جب یہ لفظ نکل رہے ہوں گے تو کس قدر سخت امتحان ہو رہا ہوگا، کتنی بڑی ابتلاء اور آزمائش سے وہ لوگ گزر رہے ہیں. اللہ نے مومنوں کو ضرور آزمانا ہے، ان کا ضرور امتحان لینا ہے. قرآن مجید میں بعض چیزیں خود بیان فرما دی ہیں کہ ہم تمہیں اس طرح آزمائیں گے، ہم تمہیں اس طرح پرکھیں گے، ہم تمہیں اس طرح ابتلا میں ڈالیں گے. چنانچہ ایک ہی مقام پر پانچ باتیں بیان فرما دی امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تمہارے ایمان کے دعوے کا ثبوت ضرور طلب کریں گے. کس طرح؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف مسلط کر کے، دشمن کا خوف اس قدر مسلط کر دیں گے، پھر دیکھیں گے تم قائم رہتے ہو اپنے ایمان پر یا چھوڑ بھاگتے ہو اپنے ایمان کو، اپنے دعوے میں سچے ثابت ہوتے ہو یا تمہارا دعویٰ غلط ثابت ہوتا ہے. دشمن کا خوف مسلط کرے گی. سب سے بڑا خوف تو جان کا خوف ہی ہو سکتا ہے نا، زندگی کے خاتمے کا خوف ہی ہو سکتا ہے نا. اس سے بڑی تو دنیا میں کوئی چیز نہیں سمجھی جاتی جان سے بڑھ کر. لیکن یقین جانیے جب ایمان دل میں اتر جاتا ہے، ایمان دل میں آ جاتا ہے، تو زندگی بھی ہیج ہو جاتی ہے. قرآن ہی سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا کسی ایماندار شخص کی نظر میں زندگی ہیج ہوئی؟ آئیے سورہ طہٰ پڑھ کے دیکھیے، وہ جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے بلوائے گئے تھے، فرعون نے اپنی ساری سلطنت کے جادوگر اکٹھے کر لیے کہ یہ موسیٰ نے کیا مصیبت ڈال رکھی ہے، اس کا ذرا مقابلہ کرو، اسے نیچا دکھاؤ تاکہ یہ اس قابل نہ رہے کہ لوگوں کے سامنے اپنی بات پیش کر سکے۔ نعوذ باللہ۔ جگہ مقرر ہو گئی، وقت کا تعین ہو گیا، اعلان کر دیے گئے کہ فلاں میدان میں فلاں دن موسیٰ اور پوری سلطنت فرعون کے جادوگروں میں مقابلہ ہوگا۔ لوگ آ گئے، مقابلہ ہوا، جادوگر اپنے جادو کے زور پہ لوگوں کی آنکھوں پہ ایسا اثر ڈالتے رہے کہ لاکھوں کی تعداد میں اپنے ہاتھوں سے بٹی ہوئی رسیاں، کپڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو انہوں نے میدان میں پھینکے تھے، وہ لوگوں کو سچ مچ جیتے جاگتے چلتے پھرتے سانپ نظر آنے لگے۔ یہ بھی لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، الک عصاک، موسیٰ اب تم ذرا اپنی وہ لاٹھی، اپنا وہ عصا پھینک دو ہمارا نام لے کر۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، اپنا عصا پھینکا، وہ تو چھوٹے چھوٹے سانپ تھے، یہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ لوگوں نے اسے بھی پھنکارتے ہوئے گھومتے پھرتے اور سارے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگلتے ہوئے دیکھا، سارا میدان صاف ہو گیا۔ جادوگر اپنا پورا زور لگا چکے ہیں اس پر اپنا وار کرنے کے لیے، لیکن وہ تو ایک حقیقت تھی، اس پر کس کا وار چل سکتا تھا، وہ تو اللہ کے حکم سے ایسا کر رہا تھا۔ جب سمجھ گئے، ایمان لے آئے، ایمان دلوں میں آ گیا، تو فرعون نے کہا، اچھا اب مجھے اس حقیقت کا پتہ چلا ہے کہ موسیٰ تمہارا استاد ہے، تم اس کے شاگرد ہو، یہ مجھے لوٹنے کا ایک بہانہ بنایا تھا تم نے۔ یاد رکھو، تمہارا ایک ایک بازو اور مخالف سمت سے پاؤں کٹوا دیا جائے گا، پھر تمہیں لٹکا دیا جائے گا۔ جب اس قسم کی دھمکیاں شروع ہوئیں تو ذرا ایمانداروں کا، ایمان دل میں اتر جانے والے لوگوں کا جواب سنیے۔ قرآن شاہد اور گواہ ہے کہ انہوں نے کہا، فَقْزِ مَا أَنْتَ قَاض، تیرا جو جی چاہے تو کر لے۔ کوئی خوف باقی رہا کسی کا؟ فَقْزِ مَا أَنْتَ قَاض، اِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تم کیا بگاڑ سکتے ہو ہمارا، کیا کر سکتے ہو ہمیں، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، زیادہ سے زیادہ یہی کر لو گے نا کہ ہماری دنیا کی زندگی ختم کر دو گے، آخرت تو بچ جائے گی۔ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف اور ڈر مسلط کر کے، اگر ایمان دل میں ہو تو ڈر ڈر نہیں رہتا، خوف خوف نہیں رہتا۔ زندگی ہیج ہو گئی ہے، حقیر سے بن گئی ہے ایمان کے مقابلے میں۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، زیادہ سے زیادہ یہی کر لو گے نا کہ یہ دنیا کی زندگی ختم کر دو گے، ہمیں مروا ڈالو گے، اس سے زیادہ اور ہمارا کیا بگاڑ لو، ذرا اندازہ کیجئے جواب۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم تو ایمان ہی اس لیے لائے ہیں کہ جو کچھ ہم اس سے پہلے کر گزرے ہیں غلط کام، اللہ وہ ہمیں معاف کر دے۔ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، اس کے مقابلے میں کوئی شے بھی ایسی نہیں جسے تولا جا سکے، جسے ماپا جا سکے۔ بلال حبشی پہ ڈر اور مسلط، ایسا ڈر اور خوف مسلط کیا گیا، حدیث موجود ہے، دہکتے ہوئے کوئلے ہیں، بلال حبشی کو ان کوئلوں پہ چت لٹا دیا جاتا ہے، سینے پر اتنا وزنی پتھر رکھ دیا جاتا ہے کہ بلال کے لیے ہلنا ممکن نہیں، چربی پگل پگل کے، خون رس رس کے کوئلے بجھ رہے ہیں، اور کافر آقا قریب کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے اتکفر بربک یا بلال، بلال اب بھی محمد کے رب کو چھوڑتے ہو یا نہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم جواب آتا ہے او اللہ احد، وہ تو وحدہ لا شریک ہے، میں اسے چھوڑ کے جاؤں گا کہاں؟ اسے چھوڑ دیا تو میرے تلے رہ کیا جائے گا؟ تو تیر آزما ہم جگر آزماتے ہیں، یہ جواب ہوتا ہے مومنوں کا، ایمانداروں کا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ڈر اور خوف سے آزمائیں گے کہ تم کیا کرتے ہو، کیا کہتے ہو. وَالْجُوعِ، بھوک اور پیاس دے کے آزمائیں گے کہ کہیں تم اپنے رب پہ بدگمان تو نہیں ہو جاتے، اپنے رب کے بارے میں کچھ ایسی باتیں تو سوچنے نہیں لگ جاتے. شیطان تو ہر وقت ہمارے پیچھے ہے، اس گھات میں لگا ہوا ہے کہ کوئی موقع ایسا ملے تو میں مومن کو، مسلمان کو اپنے رب پہ بدظن کروں، یہ اپنے رب پہ بدگمان ہو جائے کہ کہاں ہے تیرا رب جو تجھے کھانے کے لیے نہیں دے سکتا، جو تجھے پینے کے لیے نہیں دے سکتا، اس پہ ایمان رکھتے ہو. لیکن جب ایمان آ جاتا ہے تو یہ پیاس، یہ بھوک کچھ بھی معلوم نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. جنگ خندق کی تیاری کی جا رہی ہے، خندق کھودی جا رہی ہے. صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سخت پتھر ہے، ایک چٹان ایسی آ گئی ہے کہ وہ ٹوٹ نہیں رہی. فرمایا چلو مجھے بتاؤ کہاں ہے، خود تشریف لے گئے، بتایا گیا کہ یہ پتھر ٹوٹ نہیں رہا، یہ چٹان بڑی سخت ہے. کدال لے کے خود اس پر آپ نے اللہ کا نام لے کر حملہ کیا، اسے توڑا، ٹوٹ گیا وہ پتھر. فرمایا یہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا، لو ٹوٹ گیا ہے. صحابہ نے اپنے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں وجہ یہ ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں ملا، ہمت کا ہے، یہ دیکھیے ہم نے اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھ رکھے ہیں. آپ نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھاتے ہوئے فرمایا تم نے ایک 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 پتھر باندھا ہے، محمد کے پیٹ پہ دو پتھر بندے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ایمان چھوڑ دیا تھا صحابہ نے؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کئی موقع ایسے آئے، دو دو مہینے ہمارے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، دو دو مہینے. ہمارے یہاں تو خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ دو وقت آگ جلانے کے لیے کچھ نہ ہو، آگ نہ جلے تو ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرے. دو دو مہینے گزر جاتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی. ہماری ایک ماں کے پاس جاتے ہیں، اپنی ایک زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، هل عندکم شیء من الطعام، لائیے جی کھانے کے لیے کچھ ہے، پینے کے لیے کوئی چیز ہے. جواب ملتا ہے لیس عندنا شیء من الطعام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو کھانے پینے کی کوئی بھی چیز گھر میں نہیں. دوسرا گھر، تیسرا گھر، سارے گھروں میں چکر لگا کے یہی جواب ملتا ہے لیس عندنا شیء من الطعام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کھانے پینے کو کچھ بھی آج گھر میں نہیں ہے. تو آپ فرماتے ہیں انی صائم الیوم، چلیے پھر آج محمد روزہ ہی رکھ لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آزمائشیں ہیں، ابتلاء ہے، امتحان ہے. ہم تو اس پیغمبر کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. انی صائم الیوم، چلیے پھر روزہ ہی رکھ لیتے ہیں. اللہ کا گلہ نہیں، اللہ کا شکوہ نہیں، اللہ کی شکایت نہیں، اللہ پہ بدظنی اور بدگمانی نہیں قریب آنے دی. آپ کے تربیت یافتہ، آپ کے فیض یافتہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کا حال یہ ہے، ان کی مثالیں یہ ہیں کہ ایک صحابی کو آپ دیکھتے ہیں نماز پڑھ کے جلدی سے مسجد سے رخصت ہو جاتا ہے، باقی ساتھی بیٹھتے ہیں، ضروری کلمہ کلام پڑھتے ہیں، لیکن اسے دیکھا، نوٹ فرمایا کہ وہ جلدی سے مسجد سے چلا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ آخر پوچھ لیا کہ بھائی ایسی کون سی جلدی اور اجلت ہوتی ہے کہ تم مسجد سے بہت جلد نکل جاتے ہو، ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں تم جا چکے ہوتے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی کے پاس کپڑا ایک ہے، میں پہن کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاتا ہوں تو میری بیوی انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے کہ میں کب واپس لوٹوں، کب اسے کپڑا دوں، پھر پہن کر وہ نماز پڑھے، میں اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں۔ اچھا، عذر معقول تھا۔ گھر پہنچتا ہے، بیوی کو اندازہ تھا، کہنے لگی کہ آپ کو پتا ہے کپڑا واپس آپ لاتے ہیں تو میں نماز پڑھتی ہوں، آج آپ نے دیر کر دی، کہیں بیٹھ گئے تھے، کیا ہوا؟ تو بتانے لگا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روک لیا تھا اور میرے جلدی مسجد سے نکل جانے کی وجہ پوچھی۔ ابھی اس نے اتنی ہی بات کی ہے کہ وہ صحابیہ، اس کی وہ زوجہ محترمہ، وہ جلدی سے کہنے لگی پھر تم نے کیا کہا، جب آپ نے پوچھا تو تم نے کیا کہا؟ تو اس نے کہا میں نے وہی بتایا جو حقیقت تھی، جب یہ بات بیوی کو معلوم ہوئی کہ بتا دیا ہے تو اس کے الفاظ سننے کے قابل۔ کہنے لگی اچھا، تو اس کا مطلب ہے آج تم نے اللہ کی شکایت اللہ کے رسول کے سامنے کر دی، اللہ کی شکایت اللہ کے رسول کے سامنے کر دی، یعنی انہیں تو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ اپنے رب کی کوئی شکایت کسی کے سامنے کرے، کسی کے سامنے نہیں، رب کے نمائندے کے سامنے، پیغمبر اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ کہنے لگی آج پھر تم نے اللہ کی شکایت اللہ کے رسول کے سامنے کر دی، اللہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک ہے، پیاس ہے، افلاس ہے، آزمایا جا رہا ہے، لیکن وہ کیسی کیسی مثالیں قائم کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ فرماتے ہیں کبھی ہم تمہارے مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، مالوں کو برباد کر کے آزمائیں گے، نقصان پہنچا کے آزمائیں گے کہ کیا سوچتے ہو، کیا کہتے ہو، کیا کرتے ہو۔ کیا مہاجرین نے اپنا سب کچھ چھوڑ نہیں دیا تھا اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر کوئی مال ساتھ لے کے آئے تھے؟ واللہ ان کی تو ایسی نشانیں بھی ملتی ہیں کہ جسم سے سارے کپڑے بھی اتروا لیے گئے اور کہا گیا جاؤ اسی حالت میں محمد کے پاس پہنچو صلی اللہ علیہ وسلم، جسم سے کپڑے بھی اتروا لیے گئے، مال آڑے آیا ایمان کے راستے میں؟ نہیں، مال چھوڑ دیا ہے، سارے کا سارا جاتے ہوئے نظر آیا ہے، لیکن ایمان نہیں چھوڑا، ایمان کو سلامتی کے ساتھ لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، ایمان بچا لیا ہے، کیونکہ انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ایمان اس مال سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ آئیے قرآن کے حوالے سے دیکھتے ہیں، تیسرے پارے کی آخری آیت ہے، گھر بیٹھ کے کبھی پڑھیے گا، تیسرا پارا سورہ آل عمران اور تیسرے پارے کی آخری آیت، اللہ فرماتے ہیں ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به، قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، ایمان قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لائے اور اسی انکار پر مر گئے، موت آ گئی، ایمان سے خالی چلے گئے دنیا سے، بفرض محال اگر ان میں سے کسی کے پاس اتنا سونا ہو، کتنا سونا، مل الارض ذهباً، جتنے سونے سے پوری زمین بھر جائے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پوری زمین بھر جائے، کتنا سونا ہوگا جس سے زمین بھر جائے، کوئی اندازہ ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں. ہمیں تو یہ پتہ نہیں زمین شروع کہاں سے ہوتی ہے، ختم کہاں پہ ہوتی ہے، تو وہ سونا کیسے ہم تول سکتے ہیں، ماپ سکتے ہیں جو اسے بھرنے کے لیے درکار ہوگا. اتنا سونا لے کے آ جائے، مل الارض ذهبا، جس سے پوری زمین بھر جائے، اور آ کے کہے اللہ یہ سونا لے لیجئے اور مجھے کافروں کی جماعت سے نکال دیجئے، مومنوں میں شامل فرما دیجئے. فرمایا فلن یقبل منہ، ہم اس کی بات بھی نہیں سنیں گے. اندازہ کیجئے ایمان کتنی قیمتی چیز ہے. کوئی چیز ایسی ہے جو اس کے مقابل لائی جا سکے؟ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے. یہ ایک مثال دی ہے، ورنہ اس دن سونا کس کے پاس ہوگا؟ پر ننگے ہوں گے انسان، جسم پہ لباس اور کپڑا بھی نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں جس طرح ہم نے دنیا میں بھیجا ہے تمہیں اوریا اور ننگا بڑھانا، اسی طرح سے تمہیں واپس اپنے پاس بلائیں گے. کسی کے جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا، لباس نہیں ہوگا. جب یہ آیت اتری، سورہ انبیاء کی یہ آیت نازل ہوئی، کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی ہیں، الرجال والنساء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان جن میں مرد و زن سب ہوں گے، وہ سارے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہوں گے، اور سارے برابر ننگے ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا؟ کیا شرم حیا مانے نہیں ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، تم کیا سوچ رہی ہو، کیا سمجھ رہی ہو کہ اس دن کسی کو کسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت اور ضرورت ہوگی؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن تو اپنی مصیبت ایسی پڑی ہوگی کہ کسی کا خیال تک دل میں نہیں آئے گا، کسی کی طرف دیکھنا تو راہ درکنار، جسم پہ لباس تک نہیں ہوگا، اتنا سونا کوئی کہاں سے لائے گا؟ کوئی کرنسی اس دن نہیں چل رہی ہوگی. آج تو ڈالر کا غلغلہ ہے نا، کہ دنیا کے جس ملک میں لے جائیں ڈالر کیش ہو جاتا ہے، یہ چل سکتا ہے. قیامت کے دن کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اعمال کے، جسم پہ لباس نہیں. اول من یکسا یوم القیامہ ابراہیم خلیل اللہ، سب سے پہلے جنت کا لباس زیب تن کرایا جائے گا ابراہیم خلیل اللہ کو علیہ السلام، ان کی اس قربانی کے حفظ، کہ جب چکھا میں پھینکنے لگے نمرود کے کارندے تو اس نے کہا ذرا ٹھہرو ٹھہرو، ابراہیم کا لباس بھی اتار دو، کپڑے اتار دو تاکہ گرتے ہی جل جائے، جلنے میں درد نہ لگے. لباس پہنا ہوگا تو پہلے لباس جلے گا پھر جسم جلے گا، کپڑے اتار دو تاکہ گرتے ہی جل جائے. لباس بھی اتروا لیا گیا، جلانا یا نہ جلانا، آگ میں یہ خاصیت پیدا کرنا اور اسے ختم کرنا، یہ تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے. ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، آگ کو خطاب ہو رہا ہے، یا نار کونی بردن، ہم نے حکم دے دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، جلانے کی خاصیت اپنی ختم کر دے، کونی بردن ٹھنڈی ہو جا، اور دیکھ میرے خلیل کے جسم پر تو لباس بھی نہیں ہے، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جانا کہ وہ سردی سے ٹھٹھر جائے. کونی بردن وسلامن، سلامتی والی بچہ. جب ایمان پلے ہوتا ہے تو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، ایمان سب سے قیمتی چیز ہے. ہم تمہارے مال میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے، والانفس سے پھر تمہاری جانوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، کبھی کسی بزرگ کو فوت کر کے، کبھی کسی جوان کو موت دے کر، کبھی کسی چھوٹے موٹے ننے منے بچے کی موت وارد کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. بچے کی موت کے بارے میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی چھوٹے سے بچے کی موت واقع ہوتی ہے، اس کی روح قبض ہوتی ہے، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں ایک طریقہ کار کے مطابق اس روح کو پیش کرتے ہیں، تو اللہ اس وقت ایک سوال کرتے ہیں ان سے. اللہ فرماتے ہیں یا ملائکتی ما قال عبدی حین قطعت ثمرت فؤادہ، اے فرشتو جب تم نے میرے بندے کے دل کے پھل کو توڑا تھا. اولاد کو کیا کہا ہے، بچے کو کیا کہا ہے، دل کا پھل. ما قال عبدی حین قطعت ثمرت فؤادہ، جب تم نے میرے بندے کے دل کے پھل کو توڑا تھا تو بندہ نے کیا کہا. اب اگر بندے کو اللہ پر یقین ہے، اس کا اللہ پر ایمان ہے، تو اس کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکل سکتا، اس نے یہی کہا ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون. نمونہ موجود ہے ہمارے سامنے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر، اپنے دل کے پھل ابراہیم علیہ السلام کو دونوں بازوؤں پہ اٹھایا ہوا ہے. بچے کی روح پرواز کر جاتی ہے، بچے کو اللہ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے. آپ ابراہیم کو دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، اے بیٹے ابراہیم تیری جدائی کا صدمہ تو بہت بڑا ہے، غم تو شدید ہے. ولیکن ما نقول کلمۃ الا کما امرنا ربنا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن ہماری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکلے گا جو ہمارے رب کو نامنظور ہو، ناپسند ہو. ہم یہی کہیں گے بیٹا جہاں تم پہنچ چکے ہو ہم بھی اپنی باری سے وہاں پہنچنے والے ہیں، ہم بھی وہیں آ رہے ہیں. یہ تو بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا، پھر اپنے رب کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا للہ ما آتا ولہو ما اخذا، اے اللہ یہ ساری تیری امانتیں ہیں، جن میں سے ایک امانت یہ بیٹا بھی تھا، امانتیں تیری ہیں، جب تک تو چاہے اپنی امانت ہمارے پاس رکھے، جب چاہے واپس لے لے، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، تو نے اپنی امانت واپس لے لے. آنکھوں سے آنسو چل رہے ہیں، زبان یہ الفاظ ادا کر رہی، صحابہ دیکھتے ہیں رضوان اللہ علیہ وسلم، عرض کرتے ہیں اتبکی وتنہانا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود رو رہے ہیں اور ہمیں رونے سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، آپ تو رو رہے ہیں خود. فرمایا یہ رونا اللہ کی رحمت کا رونا ہے، جسے صدمے پہ رونے نہ آئے اور اپنی زبان کو قابو کرنے نہ آئے، اس کے دل میں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، وہ ایمان سے خالی ہوتا. آنکھیں رو رہی ہوں، زبان اللہ کا شکریہ ادا کر رہی ہو، اللہ پہ راضی ہو. تو پوچھا جاتا ہے ما قال عبدی حین قطعتم ثمرت فؤادہ، جب تم نے میرے بندے کے دل کے پھل کو توڑا تھا تو بندے نے کیا کہا تھا. تو پھر فرشتے کہتے ہیں حامدہ کا یا رب، اللہ اس نے تو تیری تعریف ہی کی، تیری حمد و ثنا ہی بیان کی. فرمایا اچھا میری تعریف کی اس موقع پر بھی؟ جی ہاں. پھر جلدی کرو میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دو، محل بنا دو جلدی سے میرے بندے کا. وسموہ بیت الحمد، اور اس کے بعد نیم پلیٹ کیا لگا دو، بیت الحمد لکھ کے لٹکا دو باہر ایک پلیٹ، کہ یہ اس بندے کا محل ہے جس نے انتہائی صدمے میں بھی اپنے رب کی تعریف ہی کی ہے، اس کے فیصلے کو قبول ہی کیا ہے. والانفسے، اللہ فرماتے ہم تمہاری جانوں میں کمی ڈال کے بھی تمہاری آزمائش کریں گے، تمہارا امتحان. اور جو روتا ہے واویلا کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، کیا وہ جانے والا واپس آ جاتا ہے؟ وہ اسے دے دیا جاتا ہے؟ بلکہ ہوتا یہ ہے نہ تو وہ واپس لوٹتا ہے اور یہ اپنے پہلے اعمال بھی ضائع کر بیٹھتا ہے، پہلی نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ والثمرات، پانچویں چیز اس مقام پر بیان فرمائی کہ ہم تمہارے پھل، لہلہاتی ہوئی کھیتیوں، لدے پھدے باغات، اچانک ان پر کوئی ایسی آفت بھیج کر بھی تمہاری آزمائش کریں گے کہ تم اس وقت کیا کہتے ہو، کیا سوچتے ہو، کیا گمان رکھتے ہو۔ کیا اس شخص کا قصہ حدیث میں آپ نے نہیں پڑھا یا سنا کہ آپ کچھ لوگ جا رہے ہیں، آسمان سے ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا گزر رہا ہے اور اس میں سے آواز آ رہی ہے کہ فلاں بندے کے باغ پہ پہنچو اور اسے سیراب کر کے واپس آؤ۔ بادل کے ٹکڑے سے آواز آ رہی ہے۔ جب بندہ اللہ کے لیے جھک جاتا ہے تو اللہ پھر اس کا بن جاتا ہے۔ کبھی تو بادل کے ٹکڑے کو بھیج کے ساری زمین خشک ہے، ارد گرد سب خشک پڑی ہے، اس بندے کے باغ کو سیراب کرنے کے لیے بادل بھیجا جا رہا ہے، اور کبھی وہ لگا پدا باغ اس کو برباد کر کے اللہ آزما رہا ہے کہ اب تو کیا سوچتا ہے اور میرے بارے میں کیا گمان رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیے، ایک حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرتا ہوں جیسا وہ مجھے سمجھ لیتا ہے، میں اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ تو آئیے آج ہم تہیا کر لیں کہ ہم اپنے رب پر کبھی بھی بدگمان نہیں ہوں گے، کبھی بھی بدظن نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ اگر ہم اپنے رب پہ کبھی بدگمان نہیں ہوں گے، بدظن نہیں ہوں گے، تو وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک ہی کرے گا، بہتر سلوک ہی کرے گا۔ اللہ بے وفا نہیں، جو لوگ آزمائش میں پورے اترتے ہیں، اپنے حبیب کو حکم دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم وبشر الصابرین، میرے ان صبر اور شکر کرنے والے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے، انہیں بشارت دے دیجئے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر میری مہربانیاں، میری رحمتیں، میرے انعام دنیا میں بھی ہوتے رہیں گے، آخرت میں بھی ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے صبر اور شکر کرنے والے بندوں میں شمار فرما۔ احسب الناس، فرمایا کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، لوگ یہ گمان کر بیٹھے ہیں، یہ خیال انہوں نے ذہن میں پیدا کر لیا ہے، ان یترکو ان یکونوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود انہیں آزمایا نہیں جائے گا، انہیں پرکھا نہیں جائے گا، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا، یہ ممکن نہیں۔ جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے ہم اسے ضرور آزمائیں گے، اس کا امتحان لیں گے، اس کو ابتلاء میں سے گزاریں گے، اور خود ہی پھر اسے صبر کی بھی توفیق دے دیں گے۔ اللہ ہمیں اگر کسی امتحان سے گزرنا ہے تو صبر کی توفیق بھی خود عطا کر دینا، ہمیں اپنا صابر اور شاکر بندہ بنا کے دنیا سے لے جانا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نبي كريم صلى الله عليه وسلم کا ارشاد گرامی ہے الصبر عند الصدمة الأولى کہ صبر جس پر اللہ کی طرف سے جزا ملتی ہے وہ ہوتا ہے جو صدمہ پہنچتے ہی کیا جائے یہ نہیں کہ صدمہ پہنچا نقصان ہوا کوئی تکلیف آئی اس پر دل کھول کے رو لیا واویلا کر لیا چیخو پکار کر لی جب تک ہار گیا تو کہا اچھا جی پھر شکر ہے جس حال میں اللہ رکھے یہ صبر صبر نہیں کہلاتا الصبر عند الصدمة الأولى صدمہ پہنچتے ہی اللہ کے فیصلے کو قبول کر لینے کا نام صبر ہے اور صابرین کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ انعامات کا ذکر فرمایا ہے چنانچہ سورہ فرقان میں فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما صبر کرنے والے بندوں کو ہم جنت میں بالا خانے دیں گے ملٹی سٹوری بلڈنگز ان کے لیے ہم نے بنا رکھی کئی منزلہ عمارات وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا اور ان کا استقبال ہی بشارت سے مبارک سے خوشخبری سے ہوگا کہ اللہ کے بندو تم نے اپنی دنیا کی مختصر اور عارضی زندگی صبر و استقامت سے گزار لی اب تم ایک ایسا مقام پر آ گئے ہو ایک ایسی جگہ میں آ گئے ہو جہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی کوئی صدمہ نہیں آئے گا کوئی کسی قسم کا کوئی دکھ نہیں پہنچے گا بلکہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے اللہ کے بندے یہ الفاظ دہرائیں گے یہ الفاظ ایک دوسرے کو دہراتے ہوئے ملیں گے کہ آج اللہ نے ہمارے سارے غم و ہم دور کر دیے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے ہمارا سارا غم دور کر دیے کوئی غم باقی نہیں رہا اللہ خود فرمائیں گے میرے بندو کوئی اور خواہش کوئی اور تمہاری آرزو کوئی اور تمہاری تمنا ہو تو بتاؤ بندے کہیں گے اللہ اب تو کوئی کسر باقی نہیں رہی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہمارے رب تو نے تو اللہ فرمائیں گے ان ساری نعمتوں سے بڑی ایک نعمت ابھی باقی ہے جو میں تمہیں اب دے رہا ہوں اللہ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ ان نعمتوں سے بڑی بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے اللہ فرمائیں گے ورضوان من اللہ اکبر ان ساری نعمتوں سے بڑی نعمت تمہیں اب دی جا رہی ہے کہ میں آئندہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا تمہیں یہاں سے کبھی نکلنا نہیں ہوگا تو سارے غم اللہ دور کر دیں گے بشرطے کہ ہم صبر و استقامت سے اس کے پاس پہنچ جائیں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے بیماروں کے لیے دعا کی درخواستیں ہیں کہ اللہ جمیع مسلمانوں کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرمائے بیماری صبر کیا جائے تو انشاءاللہ گناہوں کی معافی کا بہت بڑا ذریعہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے لا باس طہور انشاء اللہ، اپنی اس بیماری کو برا نہ خیال کرنا، اس پہ کوئی ایسی بات زبان پہ نہ لانا، انشاء اللہ اس بیماری کی بدولت اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو مسلمان کی خوشی تو ہے ہی اس میں کہ گناہ معاف ہو جائیں، اللہ ہمیں بھی صبر کی توفیق دے، اپنے گناہوں کی معافی کے زیادہ سے زیادہ ذرائع اور وسائل ہمیں ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ یأمر بالعدل